السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں یاسمین جمیل اور انجینئر ہیں پیٹر ہنلے۔ آپ کی دنیا پروگرام کے پہلے گھنٹے کی نشریات کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ اس وقت پاکستان میں اتوار کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں اتوار کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں، اور سب سے پہلے افغانستان کی خبر۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شادی کی تقریب کے دوران خودکش حملے کے نتیجے میں 63 افراد ہلاک اور 183 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان نے خودکش حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، جبکہ افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کے انخلا سے متعلق طالبان سے ہونے والے معاہدے کی امید کے باوجود تشدد میں کمی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ اور آئیے اب کچھ شہ سرخیاں سنواتے ہیں پاکستان اور جنوبی ایشیا سے۔ آئیے پروگرام اب تھوڑی کچھ ہم آپ کو
تشدد مظاہروں اور تصادم کے واقعات کے بعد سری نگر کے متعدد علاقوں میں دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بھارتی کشمیر میں ٹیلی مواصلات اور انٹرنیٹ سروس کی بندش کے باعث حد بندی لائن آر پار جدا کشمیری خاندان باہمی رابطوں کے لیے پریشان۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
پاکستان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف اپنے اقتدار کا پہلا سال مکمل ہونے پر اپنی کارکردگی اور نمایاں کامیابیوں کو بیان کر رہی ہے، تو حزب اختلاف حکومت کی پالیسیوں کو مکمل طور پر ناکام قرار دے رہی ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان۔
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شادی کی تقریب کے دوران خودکش حملے کے نتیجے میں 63 افراد ہلاک اور 183 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق خودکش حملے میں 63 افراد ہلاک اور 182 زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے خودکش حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، جبکہ افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوجوں کے انخلا سے متعلق طالبان سے ہونے والے معاہدے کی امید کے باوجود تشدد میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان خود کو الزام تراشی سے بری نہیں کر سکتے، انہوں نے دہشت گردوں کو پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ افغان صدر نے آج یوم سوگ منانے سمیت سیاسی تقریبات کی منسوخی کا بھی اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے اپردیر میں بم دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کی شب مقامی باشندوں اور پولیس کے درمیان مشتعل تصادم کے بعد متعدد افراد زخمی ہوئے۔ انتظامیہ نے بعض علاقوں میں ایک بار پھر پابندیاں نافذ کر دیں۔ پیلٹ گن یا چھرے والی بندوقوں سے زخمی ہونے والوں کو ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ٹیلی مواصلات اور انٹرنیٹ سروس کی بندش کے باعث خطے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن کے دونوں جانب جدا کشمیر خاندان باہمی رابطوں کے لیے پریشان ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک شہری اعجاز میر اپنی اہلیہ اور دو بیٹیوں سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے نے اگر ایک طرف حکومتی اداروں کو پریشان کیا ہے، تو دوسری طرف عوامی اور کاروباری حلقوں میں بھی اس کی روک تھام میں کردار ادا کرنے کا احساس بیدار ہو رہا ہے۔ ایک دن پہلے بنو میں تاجروں کے اجلاس میں حکومت کے عائد کردہ ٹیکسوں کو انسداد پولیو مہم سے مشروط کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا، مگر تاجروں کی تنظیم کے صدر نے اس مطالبے کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ اور ان کی تنظیم سے وابستہ ممبران انسداد پولیو مہم میں حکومتی اداروں کے ساتھ بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اور پاکستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف اپنے اقتدار کا پہلا سال مکمل ہونے پر اپنی کارکردگی اور نمایاں کامیابیوں کو بیان کر رہی ہے، تو حزب اختلاف حکومت کی پالیسیوں کو مکمل طور پر ناکام قرار دے رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اقتدار کا ایک سال مکمل ہونے پر خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ حزب اختلاف نے پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو حدف تنقید بنایا ہے۔ پاکستانی انٹیلیجنس اہلکاروں نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز ملک کے شمال مغرب علاقے میں سڑک کنارے بم پھٹنے کے واقعے میں 2 فوجی جوان ہلاک ہو گئے۔ فوری طور پر حملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی، لیکن ماضی میں پاکستانی طالبان ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے آئے ہیں۔ اور بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے نواحی علاقے میں واقع کچی بستی میں آتش زدگی کے باعث سینکڑوں گھر جل کر خاک ہو گئے، جس کے نتیجے میں 10,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ میرپور کی یہ کچی آبادی بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، جہاں آتش زدگی کے واقعے میں 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے جونیئر افسر انعام الرحمان کے مطابق آتش زدگی کے واقعے میں 1200 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 750 گھر مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ اور آئیے کچھ عالمی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اتوار کو اسرائیلی فوجی دستوں نے 3 فلسطینیوں کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا۔ یہ جوابی کارروائی اس واقعے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوئی جب غزہ سے 3 راکٹ اسرائیل کے اندر گرے۔ اسرائیل سے جاری کردہ ایک فوجی بیان میں کہا گیا کہ اس کے ہیلی کاپٹروں نے دوران پرواز چند افراد کو غزہ کی پٹی پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ فوجی دستوں نے ان کو روکنے کے لیے ٹینکوں کا استعمال کیا۔ بارشوں کے باوجود اتوار کے روز ہزاروں افراد نے ہانگ کانگ میں حکومت مخالف مظاہرے کیے۔ یہ مظاہرے گزشتہ 11 ہفتوں سے جاری ہیں اور اس بل کے خلاف شروع ہوئے تھے جس میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ ہانگ کانگ میں ماخوذ ملزموں کو چین کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ عوام نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ فی الحال اس بل کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو ہونے والا مظاہرہ مجموعی طور پر پرام رہا۔ اس سے قبل ہانگ کانگ کے مظاہرین نے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا تھا اور 2 دن تک بیشتر بین الاقوامی پروازیں منسوخ رہی تھیں۔ برطانیہ کا یورپی یونین سے انخلا ابھی تک مسائل کا شکار ہے اور یورپ اور برطانیہ کے درمیان تجارتی معاہدہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اخبار سنڈے ٹائمز کے مطابق ایک افشا ہونے والی دستاویز سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے برطانیہ میں خاصے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ملک میں ادویات، تیل کی ترسیل اور خوراک کی فراہمی کے سلسلے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ برطانیہ ہر حال میں 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا، خواہ تجارتی معاہدہ طے پائے یا نہیں۔ سوڈان کی عبوری فوجی کونسل اور احتجاج کرنے والے رہنماؤں نے دارالحکومت خرطوم میں اقتدار کی شراکت کے ایک تاریخی سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اور شمال مغربی شام میں گزشتہ 2 روز کے دوران ہونے والی فضائی کارروائیوں میں 2 درجن سے زائد شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ روس سے پشت پناہی والے باغیوں کے آخری مضبوط گڑھ کے خلاف شدید حملے جاری ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب ہم پروگرام آپ کی دنیا کے پہلے گھنٹے کی نشریات میں جو رپورٹیں اور تجزیے لائے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں۔ افغانستان میں شادی کی ایک تقریب میں خود کش حملے میں کم از کم 63 افراد ہلاک اور 183 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اقتدار کا پہلا سال، کامیابیاں، ناکامیاں، توقعات اور امکانات، اور پھر سری نگر میں کرفیو پابندیاں دوبارہ نافذ، پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے رہائشی کرفیو کی وجہ سے بھارت میں پھنس گئے، کیا صورت ہوگی ان کی واپسی کی۔ تو آئیے پہلی رپورٹ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ کابل میں ہونے والے حملے میں کم از کم 63 افراد ہلاک اور 183 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایزابیلا کوچولی کی رپورٹ میں اسد نذیر سے سنیے۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شادی کی تقریب کے دوران خودکش حملے کے نتیجے میں 63 افراد ہلاک اور 183 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ہفتے کی شب کابل میں ہزارہ کمیونٹی کی شادی کی تقریب کے دوران خودکش حملہ اس وقت ہوا جب لوگوں کی بہت بڑی تعداد شادی ہال میں موجود تھی۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق خودکش حملے میں 63 افراد ہلاک اور 183 زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور جب شادی حال میں مردوں کے حصے میں پہنچا تو اسے آگے جانے سے روکا گیا، جس پر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کے بعد شادی حال میں افراتفری مچ گئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ مہمانوں کی خدمت کے لیے شادی حال میں موجود ویٹر سید آغا شاہ کے مطابق دھماکے کے بعد حال میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
زن و مرد بیچارہ آمد میخوای اگر روسی بگیره تا با در بدنش هم سالونی زنانهش هم سالونی مردان شما ساید سنه هستین سکر بگیر مردم ده چی حالت دستیم دیگه ما هر زده به مهمیست که
حاجی رضا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام مرد و خواتین شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ حملے کا شکار عورتوں اور مردوں دونوں کے اجتماع ہوئے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ مزید اختیارات حاصل کرنے کے بارے میں بات چیت کرنے کے بجائے ملک میں امن و استحکام لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے بلکہ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی اس بہیمانہ حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے غیر معمولی سیکیورٹی اجلاس کو طلب کیا ہے جس میں سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ابھی آپ رپورٹ سن رہے تھے افغانستان میں ایک انتہائی مہلک خودکش بم حملے کی۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تجزیہ کاروں میں شامل رہیں گے ڈاکٹر محیط یوسف، جو آج کل پاکستان میں ہیں، یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ عارف انصار ہیں، اور کابل افغانستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے انیس الرحمان۔ یاسمین کوشش کر رہی ہیں کہ انیس الرحمان سے ہمارا رابطہ ہو جائے، بعض اوقات انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے یا ٹیلی فون لائنس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چلیے ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں۔ یاسمین بتاتی ہیں انیس الرحمان بھی آ گئے۔ تو عارف انصار کو، انیس الرحمان صاحب کو، ڈاکٹر محیط یوسف کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ السلام علیکم جی۔ انیس، یہ بتائیے گا کہ کابل خود کش حملے کی ذمہ داری طالبان نے تو قبول نہیں کی، پھر اتنے بڑے حملے کا ذمہ دار آپ کے خیال میں حکام کی نظر میں اور کون سا فریق ہو سکتا ہے؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، اب تک جو رپورٹس آئی ہیں وہ تو یہی ہے کہ افغانستان کی جو میڈیا رپورٹس لے رہی ہیں اور افغانستان کے انٹیریئر منسٹر نے جو ایشو کی ہے وہ داعش کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ داعش نے بھی ایک بیان جاری کی ہے جو افغانستان کی میڈیا کو وہ رپورٹس ملے ہیں کہ داعش نے اس رسپانسبلٹی لی ہے۔ طالبان نے تو بہت پہلے ہی کہا تھا، صبح کہا تھا کہ ہم نے اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ جی
اچھا، عارف انصار صاحب اس سے بات کرتے ہیں۔ عارف، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد، جبکہ افغان امن بات چیت کا عمل جاری ہے اور بہت اس کے لیے امید افزا باتیں بھی کی جاتی رہی ہیں، گزشتہ پروگراموں میں ہم بات بھی کرتے آئے ہیں، بحث بھی کرتے آئے ہیں، اور اب اس وقت جو ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے، جو نئی بات تو نہیں ہے لیکن بہت عرصے سے داعش کا ایک جو پہلو ہے وہاں پر، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، تو یہ ساری جو ایک پیچیدہ صورت حال ہو گئی ہے جہاں پر طالبان اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، طالبان امن بات چیت میں کے ساتھ شریک ہیں افغان امریکہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نئی جو تیسری قوت جو بہت بڑی دہشت گردی کا واقعہ بھی سامنے لا سکتی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کر سکتی ہے، تو ان سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے اس تناظر میں کس طرح امن بات چیت کے آگے بڑھنے کا یا کسی سمجھوتے اور تصفیے کا امکان ہو سکتا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
جی بہجی، اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ایک عمل چل رہا ہے، یا آپ کہہ لیں ٹرینڈ ہی کہہ لیں، کہ جو واقعات ایسے ہو رہے ہیں جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے کہ جو پیس ٹاکس جاری ہیں اس کو کس طریقے سے روکا جائے یا اس کو ختم کیا جائے، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اندرونی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آپس کی جو چپکلش ہے، جو کہ جس میں معلوم ہی ہے کہ افغان طالبان اور داعش کی نہیں بن رہی اور کافی جگہوں پہ ان کی چلتی بھی رہتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، تو یہ ایک طرف یہ جو پریشر ہے یہ بھی جو ہے پیس ٹاکس کو مومنٹم بھی دیتا ہے، کیونکہ اگر افغان طالبان جو کہ لگ رہا ہے ٹاکس میں وہ بھی ایک پیس ڈیل ہو جاتی ہے تو تب تو پھر وہ دو حکومت اور افغانستان مل کے داعش کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو پہلو اس کے ایک ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو سیبوٹاج کرنے کی قوتیں کوشش کر رہی ہیں اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز، اور دوسری طرف یہ کہ جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آپس کی وہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے بھی داعش کو کافی نقصان پہنچے۔
جی ہاں، اس سلسلے میں ابھی میں انیس الرحمان صاحب سے پوچھتی ہوں۔ انیس صاحب، کچھ اخباروں کی اطلاعات ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جو وار لارڈز ہیں، جنگی سالار پرانے افغانستان کے، وہ بھی کچھ اس طرح کی ان کی طرف سے بھی ایسا اندیا مل رہا ہے کہ جیسے وہ بھی کسی طرح سے یہ اس میں کچھ اور افغانستان میں بدامنی کی صورت ہو سکتی ہے ان کے حوالے سے بھی، تو اس قدر جو تباہ کن حملہ ہوا کابل میں، صدر اشرف غنی کا جو بیان آیا سامنے، اب پھر طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست بات چیت کی بھی بات ہو رہی تھی، جس کو انٹرا افغان کی ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو بہت ایک دوسرے کے ساتھ الجھ گئی ہیں، کیا امکان ہے اب اس ساری صورتحال کے آگے بڑھنے کا؟
دیکھیے، یہ بات میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب تک امریکہ افغانستان میں ہوگا تو یہ سارے لوگ جو آپ نے کہا کہ وار لارڈ ہے یا جو بھی ہیں، وہ اتنے آسانی سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایک دفعہ جب مزار شریف میں ایک پرابلم کریٹ ہوئی تھی کہ عطا محمد نور جو ہے وہ اپنی کرسی سے نہیں ہٹ رہے تھے اور وہ افغانستان کی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے، اشرف غنی نے ان کو دو بار جو تھا وہ ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہٹ رہے تھے. اور پھر اس کو عطا احمد نے یہ کہا تھا کہ اگر فوراً جو یہاں پہ فوج ہے یا امریکہ ہے اگر وہ مداخلت نہ کرے تو میں حکومت پر دعویٰ بول دوں گا. تو مطلب یہ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں آتی ہیں لیکن حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت احسن طریقے سے ان کو حل کر لے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ بات حل ہو گئی تھی. بالکل حکومت کو, افغانستان کی حکومت کو یہ چیلنجز درپیش ہیں کہ افغانستان میں ایک طرف وار لارڈز ہے, دوسری طرف جو ہے ملٹنسی ہے, تیسری طرف جو ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ مذاکرات کی باتیں بھی شروع ہو رہی ہیں جی. اور چوتھی طرف یہ ہے کہ کچھ ممالک یہاں پہ اپنی پراکسی وار بھی کھیل رہی ہیں. تو یہ ساری چیز افغانستان کی حکومت کے لیے اور افغان عوام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے نمٹنے کے لیے امریکہ بھی کام کر رہا ہے, یہاں پہ جو نیٹو کنٹریز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ, جو یہاں پہ سفارت خانے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہ چیلنج صرف افغانستان کے نہیں ہے, یہاں پہ اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہے, وہ بھی اپنے انٹرسٹ کو یہاں پہ محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل ہے. اور پھر ایسی وقت میں جب افغانستان کی حکومت بالکل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو آسانی سے ٹیکل نہیں کر سکتی, دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جب زلم خلیلزاد آتے ہیں تو افغان حکومت کے ساتھ وہ بہت کم ہی ٹائم گزارتا ہے اور وہ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے. اس وقت وہ صرف اور صرف جو ہے افغان پیس پروسیس میں بیزی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ پیس پروسیس کو حل کر دیا جائے تو یہ باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آسانی سے ہینڈل ہو سکتی ہے. دوسری دفعہ امریکہ کی جو یہاں پہ سربراہ ہے جنرل میلر, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو وار لارڈز ہے ان کو پکڑنا یا ان کو ختم کرنا یا ان سے اسلحہ لینا یہ حکومت افغانستان کا کام ہے, وہ جیسی پالیسی بنائیں گی اس کو ہم کریں گے. ایک ذکر کروں گا, ایک بات کہوں گا کہ عبداللہ سارے جو 28 دن کے لیے وزیر داخلہ بنے تھے انہوں نے اس چیز پہ کنٹرول پایا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ ایک مہینے کے لیے انٹیریئر منسٹر رہے اور اس کے بعد جو ہے اب وہ پھر جو غیر مسلح قوتیں ہیں اب بھی یہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں. جی
جی انیس الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ. عارف صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں. اور اچھا موید یوسف نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. موید بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے ایک بے انتہا مہلک حملے کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے چونکہ طالبان نے ذمہ داری لینے سے انکار کیا اس حملے کی, لیکن ابھی ہمارے ساتھ افغان تجزیہ کار جو کہ کابل سے تھے ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری اطلاعات کے مطابق داعش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چوتھی ہم اطلاعات دیکھتے ہیں, تین چار باتیں ہیں. یہ ایک طرف کے طالبان انکار کرتے ہیں, داعش اس کی ذمہ داری لیتی ہے, پھر کچھ خبروں کے مطابق جنگی سالار جو وہاں پر ہیں وار لارڈز پرانے وہ بھی اپنی کسی نہ کسی طرح سے فعال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور چوتھی بات یہ ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو سارے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ کافی پر امید ہو کر آگے چل رہے ہیں. لیکن اتنی ساری پیچیدہ صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا امکان دیکھتے ہیں افغانستان کے آنے والے دنوں میں قیام امن کی؟
دیکھیے جو کوششیں ہو رہی ہیں کی وہ طالبان امریکہ اور افغان حکومت کے درمیان ہو رہی ہے. طالبان جو ہیں وہ امریکہ اور افغان حکومت کے خلاف ایک 19 سال سے لڑ رہے ہیں, اس لیے ان سے یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. لیکن اس وقت سے اب تک افغانستان میں کئی اور دھڑے کئی اور گروپ جو ہیں وہ ایسی کاروائیوں میں دہشت گرد کاروائیوں میں اس میں سب سے آگے داعش کا نام آتا ہے. تو داعش جو ہے وہ خاص طور پہ سیریا اور شام اور عراق کے بعد وہاں سے جب نکلے کچھ ان سے تعلق کچھ ویسے داعش جو ہے وہ اب اور زیادہ حملے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کرے گی تاکہ جو امن کی شکل نکل رہی ہے اگر طالبان امریکہ افغان حکومت کا کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے سمجھوتا ہو جاتا ہے تو وہ نہ نکل سکے. پھر یہ ہے کہ جو آپ نے وار لارڈز کا ذکر کیا, دیکھیے انہوں نے بھی اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے ایک امپورٹنس کریٹ کرنی ہے, نیوزنس ویلیو پہلے کریٹ کرنی ہے تاکہ ان کو بھی جو بھی معاہدہ سمجھوتا ہوتا ہے ان کو نہ بھولا جائے, ان کو بھی کوئی نہ کچھ حصہ ملے, ان کا بھی کوئی نہ کوئی جو ہے خیال رکھا جائے جیسے وہ چاہیں گے. تو یہ بدقسمتی سے افغانستان میں معاہدہ تو شاید مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ کے ہو جائے, لیکن امن کی شکل مجھے نظر نہیں آتی. بالکل ختم ہے افغان سیکورٹی فورسز کے اندر اتنی کیپبلٹی نہ بن سکی, اور اگر حکومت جو ہے افغانستان کی وہ ابھی پھر سے کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی, مشین نہیں ہوں گے شاید وغیرہ, تو اور زیادہ انسرٹنٹی ہوگی, سیاسی بحران بڑھے گا اور اس سے اور زیادہ یہ معاملات جو ہے خراب بھی.
اچھا تو اب ہم پروگرام میں اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. افغانستان کے بارے میں ہم نے بات کی, اب ہم بات کرتے ہیں سری نگر کی طرف چلتے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کی شب مقامی باشندوں اور پولیس کے درمیان مشتعل تصادم کے بعد جن میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے, انتظامیہ نے بعض علاقوں میں ایک بار پھر پابندیاں نافذ کر دیں. پیلٹ گن یا چھرے والی بندوقوں سے زخمی ہونے والوں کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنتے ہیں, اس کے بعد روشن مغل کی, اور پھر تجزیہ کاروں سے رائے لیں گے کہ صورتحال کے پیش نظر کیا کیا جا سکتا ہے. تو آئیے سری نگر کی رپورٹ سنتے ہیں.
خبر رسائیداری رائٹرز نے حکومت کے دو اہلکاروں اور عینی شاہدوں کے حوالے سے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں متعدد احتجاجی مظاہرے ہوئے جن میں دفعہ 370 ہٹانے کے خلاف نعرے لگائے گئے. پچھلے چند روز کے اندر حالات میں بہتری آنے کے بعد بعض مقامات سے پابندیاں ہٹا لی گئی تھیں, لیکن ہفتے کے روز متعدد مقامات سے جہاں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں یہ کہتے ہوئے لوگوں کو واپس کیا گیا کہ وہاں کرفیو لگا ہوا ہے. خبر رسائی ادارے کے مطابق حکومت کے دو سینئر اہلکاروں نے بتایا کہ ہفتے کی شب میں پرانے شہر میں ہونے والے پرتشدد ٹکراؤ کے بعد کم از کم دو درجن افراد کو پلیٹ گن سے زخمی ہونے کے بعد اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے. مظاہرین نے سری نگر کے کم از کم دو درجن مقامات پر سیکورٹی فورسز پر پتھراؤ کیے. گزشتہ چند دنوں کے اندر پتھراؤ اور احتجاجی مظاہروں میں اضافہ ہوا ہے. ایک سینئر تجزیہ کار اور سیاسی کارکن اتل کمار انجان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح نوٹ بندی کے وقت کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا, اسی طرح دفعہ 370 کے خاتمے کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے بجائے ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے.
جس طرح کی ہنگامے دار تقریریں اور ایک ماحول کو خراب کرنے کی باتیں, جو کچھ بھی پارلیمنٹ میں ہوا ہے اس کو بار بار دہرا کر اپنے انداز سے کہہ کر کے لوگوں کو اکسانے اور الجھانے اور ان کو ناراض اور پریشان کرنے کا جو پورے دیش کے اندر کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ اس میں کیندری منتری سب لگے ہوئے. اور ہو گیا ایک کام پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا, اس کے لیے سیمینار سمپوزیم ٹیلی ویژنوں پر تقریریں اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا کہنے کا مطلب ہے؟ اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ آ بیل مجھے مار.
کانگریس کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کشمیر کے مسئلے پر ہونے والے اجلاس پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ مسئلے کشمیر کو بین الاقوامی رنگ دینے کی کوششوں میں خاموش رہ کر مدد کر رہی ہے.
کہ جو آج لگ بھگ 6 دشکوں سے نہیں ہوا, وہ ہمارے ناک کے نیچے اتنے سارے وکتویوں, راشٹرواد کی سیکھ اور جملے بازی کے دوران ہو رہا ہے سنیوکت راشٹر کی سمیتی میں, سرکشا سمیتی میں, اور سرکار دیکھ رہی ہے, پردھان منتری چپ ہیں.
دریاسنا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان دفعہ 370 کے خاتمے کے خلاف عالمی برادری کے دروازے پر دستک دے رہا ہے, اب اس کے ساتھ اسی وقت بات چیت ہو سکتی ہے جب وہ دہشت گردی کی اعانت بند کرے. یاد رہے کہ پاکستان نے بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ وہ دہشت گردی کی اعانت نہیں کرتا اور وہ دہشت گردی کے خلاف ہے. راجناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ اب پاکستان کے ساتھ صرف اس کے کنٹرول والے کشمیر کے بارے میں بات چیت ہوگی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بھارت میں سری نگر میں جو جھڑپوں کے بعد پابندیوں کا دوبارہ نفاذ ہوا, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر منیش کمار جو کہ بھارتی تجزیہ کار ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں. تو ہم ابھی ان کے ساتھ بات کریں گے, ان کے ساتھ ابھی رابطہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر مریض یوسف سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر یوسف آپ یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں جو بات ابھی آخری ان کا جملہ تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا زیر انتظام کشمیر ہے اب بھارت صرف اس کے بارے میں پاکستان کے ساتھ بات کرے گا, لیکن موجودہ حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکراتی عمل شروع ہونے کا کوئی بھی امکان ہو سکتا ہے؟
تھوڑا لیٹ میں نے آپ کو جان کیا ہے, نہیں معلوم آپ نے مجھے کس طرح انٹروڈیوس کیا, لیکن میرے لیے یو ایس آئی ٹی کی انفارمیشن ہے میرے اس کو میں اس کو کافی غور سے مسئلے کو دیکھتا ہوں میری بات تجزیہ کار کے حوالے سے, کیونکہ میں اس وقت خطے میں موجود ہوں.
جی ڈاکٹر موید آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر موید آپ سن رہے ہیں؟ جی آواز آپ کی اصل میں بہت زیادہ مفلڈ ہے, آج سنائی نہیں دے رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جی آواز آ رہی ہے لیکن بہت زیادہ کوالٹی اس کی خراب ہے, وہ سنائی نہیں دے رہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. دوبارہ میرا خیال ہے کہ یاسمین سے میں گزارش کرتی ہوں اپنی پروڈیوسر سے کہ وہ آپ سے دوبارہ لائن آپ کے لیے لے لیں. اتنی دیر میں میں عارف انصار صاحب سے بات کرتی ہوں. عارف آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس موجودہ حالات کے اندر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی نوعیت کے رابطے کے لیے امریکہ کا رول کتنا اہم ہے اور کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ عارف ہیں ہمارے ساتھ, عارف انصار صاحب. عارف انصار آپ مجھے سن رہے ہیں؟ عارف انصار صاحب, ہاں عارف آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی عارف, تو میں نے آپ سے ابھی یہ سوال یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی نوعیت کا رابطہ کرنے کے لیے اس وقت امریکہ کا رول کتنا اہم ہے اور وہ کس حد تک کارآمد یا سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟
جی یہ ماضی میں بھی امریکہ کا امپورٹنٹ رول رہا اور میرا خیال اب بھی ہے, ظاہری بات ہے, اور لیکن یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس رول کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا اور جب بھی ایسکلیٹ ہوئے معاملے کافی تو امریکہ ہی بیک ڈراپ میں جو تھا دونوں ملکوں کو کے درمیان میڈیٹ کرتا رہا اور جو ایکشنز درکار تھے وہ دونوں پہ انفلوئنس اپنا کرتا رہا, جس کی وجہ سے ڈی ایسکلیٹ معاملے ہوئے اور اس میں کارگل والا بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی ریسنٹلی پلوامہ والا تھا, اس سے پہلے بھی بہت سے ہے, تو وہ رول ہے. لیکن یہ کہ وہ ویزیبل نہیں ہو سکتا, وہ پبلک میں نہیں ہو سکتا کیونکہ انڈیا کی طرف سے اس کی کافی اپوزیشن رہتی ہے اس وقت کے انوائرمنٹ میں, اور بھی انڈیا سینسیٹیو ہے کیونکہ یونین سیکورٹی کاؤنسل میں جو معاملات چل رہے ہیں, جو میٹنگ ہوئی اس وجہ سے وہ ان کی سینسیٹیوٹی اور بھی بڑھ گئی جی. ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ فیصلہ کر چکے ہیں جس کے مطابق وہ اپنے اسٹیپس لیتے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ امریکہ کا رول اور خاص طور پہ افغانستان کے کانٹیکس میں کہ جہاں پیس ٹاکس آگے بڑھ رہی ہیں, بیہائنڈ دی سینز امپورٹنٹ ہے اور وہ ماضی میں بھی میڈیٹ کرتا رہا ہے اور اب بھی ضرورت ہے.
اچھا میں پوچھتی ہوں کہ اب ہمارے ساتھ کیا موید یوسف ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہیں, ہم اپنے پروڈیوسر یاسمین جمیل سے میں بات کر رہی ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ تجزیہ کاروں میں ڈاکٹر منیش کمار ہیں یا ڈاکٹر موید یوسف ہیں؟ جی جی موید آپ مجھے سن رہے ہیں؟ تو وہ جو سوال آپ سے ہم نے کیا تھا کہ اس صورت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکراتی عمل شروع ہونے کا کیا امکان آپ دیکھتے ہیں؟
میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ
جی اب بہت بہتر. جی
میرے ادارے سے یو ایس آئی پی سے میں منسلک ہوں, اس سے ہٹ کے میں انفرادی طور پہ آپ کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں.
جی بالکل,
سوال بہت ہو رہا ہے. دیکھیے میں خطے میں موجود ہوں, میں نے انڈیا میں بھی کچھ لوگوں سے بات کی, پاکستان میں بھی, اور بارہا واشنگٹن میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ جی اب کیا ہوگا, امپلیکیشن کیا ہے, بات چیت ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس پہ بحث کرنا ضروری ہے کہ یہ ہوا کیا ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ کوئی پریٹینس کا بھی موقع نہیں رہا. کم از کم میں انفرادی طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کا ایک اور بڑا اوپن جیل ہم افغانستان کی طرف چلے گئے ہیں, اور ساری دنیا یہ بات ہو رہی ہے واشنگٹن میں خاص طور پہ کہ بات چیت ہوگی کبھی دنیا کو حقیقت بیان کروں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کروڑ डिलीवरी लाइन पर है, जो कुछ हो रहा है, एक तरफ हमने क्या इमेज बनाया हुआ है इस खत्ते का, पाकिस्तान अमेरिका जंगी हथियार अमेरिका के दोस्त वगैरह, और दूसरी तरफ बिल्कुल जो नहीं मिल रही दुनिया पे जो हम देख रहे हैं, ना मैं ये पाकिस्तान के हक में ना इंडिया के हक में, वहां पे जो लोग हैं, जो इंसान हैं, जो बच्चे हैं, हमें फिलहाल उस पर फोकस करना चाहिए और जो कुछ हो सकता है इस मामले को किसी ना किसी नॉर्मल चीज में लाने के लिए वो एग्जाम लेना जरूरी है। अगर कोई मुल्क कुछ भी कागज रहे, कोई रियासत कुछ भी कागज रहे, दुनिया में मोदी साहब को हिटलर से तस्वीर दी जा रही है, हम ये बात कर रहे हैं कि बातचीत होगी कि नहीं, एक बात करने की जरूरत है कि 16वीं सदी के हृदय इख्तियार करने की बजाय कभी पहले जान कभी कुछ कभी कुछ, जो इंसान वहाँ खब मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, ये बात करें क्या होगा, हिंदुस्तान को क्या मिलेगा, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, अमेरिका को क्या मिलेगा, उसके लिए बहुत बात महसूस, लेकिन कभी कभी हमें इंसान के तौर पर जो इंसानी जानता है उसको सामने रखने की जरूरत है, इस बात को मौका मिलने की।
अच्छा आरिफ, आपसे मेरा सवाल है कि क्या चीन और रूस मसला कश्मीर के तनाजुर में पाक भारत हुकाम के दरमियान सफारतकारी के जरिए मसाइल को हल करने की कोई राह हमवार कर सकते हैं? मोहित ने बड़ी तफसील से इसके बारे में बात की है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको सामने रखना जरूरी है, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था जब ये मसला सलामती काउंसिल में उठाया गया और उसके साथ साथ रूस ने भी ये कहा था, यकीन दहानी कराई थी कि वो इस मसले के ऊपर कोई वीटो या कोई दूसरा हक इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्होंने भी दोनों के दरमियान बातचीत के जरिए मसला तय होने की बात की है, तो इनका रोल कितना अहम है?
जी, उनका रोल भी बहुत अहम है, जाहिर बात है वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, लेकिन ये माजी में भी देखा गया कि जब तक मामले बहुत एस्केलेट ना हो जाएं और उस वक्त तक बड़ी ताकतें बीच में नहीं उतरती, और इसमें भी इस वक्त भी यही लग रहा है कि ऑल्दो पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी कोशिश है और मैसेजेस बार बार जा रहे हैं कि सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो सकती है, लेकिन फिलहाल लगता है कि वो उस लिहाज से उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे। तो रोल तो उनका इम्पोर्टेंट है, चीन ने तो अपने कार उनका तो अपना बीच में लद्दाख वाला स्टेक भी है तो इसलिए भी वो कर रहे हैं, लेकिन वो किस हद तक आगे बढ़ेंगे ये वो तभी देखा जाएगा अगर मामला मजीद खराब होते हैं। और इसमें मेरे ख्याल जैसा मोहित ने भी जिक्र किया कि एक इसका ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है कि ठीक है जो कुछ भी हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ, और ये मेरा इदारे पॉलिटेक जो है इसने भी इसकी तरफ निशानदेही की है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है वो क्राइसिस जो है वो भी खराब होगा मजीद, और वो भी फिर फोर्स करेगा कि आप इतने लोगों को जब आपने बंद कर दिया है, अगर वो कर्फ्यू का टेन्योर बढ़ता जाता है तो जाहिर बात है कि फिर एक वो फूड और जो जरूरियात जिंदगी जब नहीं पहुंचेंगी तो बहुत ही सीरियस क्राइसिस बन जाएगा, और फिर जो है वो मामला किसी और तरफ जाने शुरू हो जाएंगे और वो भी किसी तरफ लीड कर सकते हैं। तो इस वक्त सबसे पहले तो अच्छा, और इंडिया की तरफ इस वक्त प्रेशर है कि वो खौफजदा हैं कि अगर जिस तरह से नजर आ रहा है कि अगर कर्फ्यू उठाया गया और मामला बहुत खराब हो जाते हैं, वायलेंस जो है जो कि कश्मीर की इंसर्जेंसी इन इटसेल्फ जो थी वो बॉयल हो रही थी, और उसके ऊपर जो आपने ये कर दिया और जब वो कर्फ्यू हटाएंगे तो क्या मामला बनेंगे, तो ये जो इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोगों पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनेगा कि अगर वो कर्फ्यू नहीं हटाते तो वो तो इन इटसेल्फ जो है एक आप क्राइसिस बना रहे हैं। तो लेकिन ये जो आपका सवाल था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अमूमन वेट करती है जब तक क्राइसिस बहुत ही कोई खतरनाक मोड़ पे ना पहुंच जाए, और ये बदकिस्मती है, रोल ये होना चाहिए कि प्रिवेंट किया जाए
बिल्कुल, जैसे कि हमने सीरिया का मामला हाथ से निकलते देखा, लीबिया का मामला हाथ से निकलते देखा, बहुत सारे मुल्क, यमन अभी तक उसी हालत में है। अच्छा, हम बात करते हैं कि डॉक्टर जमूरत ने अभी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमूरत, सलाम अलैकुम। او آئی سی نے بھارت سے کشمیر میں کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے. یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر منیش کمار جو بھارتی تجزیہ کار ہیں ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. بہت کوشش ہم نے کی ہے, ہماری پروڈیوسر یاسمین مسلسل کوشش کر رہی ہیں ان سے بات ہو سکے, لیکن ان سے بات نہیں ہو رہی. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات ہم نہ کریں. بالکل ایک غیر جانبدارانہ رائے ہے جو کہ ہمارے اینالسٹ تجزیہ کار آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر زمرد, اس تنظیم کے متعدد رکن ملکوں کے بھارت کے ساتھ تجارتی اور کاروباری روابط بھی ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کچھ دباؤ پڑے گا بھارت کو کسی طرح اپنے رویوں میں نرمی کرنے کا ان سری نگر کے اندر, جموں کشمیر کہہ لیجیے؟
جی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ او آئی سی آرگنائزیشن جو ہے وہ اسلامک ممالک کی آرگنائزیشن تو ہے, لیکن اسلامک ممالک کی آرگنائزیشن ہونے کے باوجود جب بھی مسلم امہ پر, چاہے وہ اسرائیل کے اور فلسطین کے معاملے میں ہو, چاہے کشمیر کے معاملے میں ہو, کوئی بھی بات ہوئی تو اس کا اس طریقے سے انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا اور اس طریقے سے اس کو زور سے یا ایک مثبت اور ایک سٹینڈ نہیں لیا. اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیجیے کیا بیانات دیے, سعودی عربیہ نے کیا بیانات دیے, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ایسا سچ پریشر بن سکتا ہے. جب 11 قراردادی آرگنائزیشن کی کچھ نہیں ابھی تک پازیٹو عمل میں چیزیں لا سکیں, تو میرا نہیں خیال ہوگا ایسی کوئی ایکسپشنل ثابت چیز ہو سکتی ہے. یہاں پر دو تین چیزیں بڑی ہیں, میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو اب ہم رخ دیکھ رہے ہیں وہ تاریخی رخ ہے جو پہلے نہیں دیکھا گیا. اور ہم نے دیکھا اگر اس کو پہلے سے پاکستان خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ سمجھتا اور مختلف فورمز پر اٹھاتا, تو آج جو ہمیں سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نہ کرنا پڑ رہا ہے.
اچھا,
مسلم ممالک جتنے بھی مسلم اما کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ان میں یونٹی کا شدید ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ایکسپشنل
اثر پڑ سکے گا. اچھا, اب ہماری اگلی رپورٹ ہے بھارت کی کشمیر سے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جو ٹیلی مواصلات اور انٹرنیٹ سروس کی بندش ہوئی ہے, اس سے خطے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب آباد کشمیری خاندانوں کے درمیان باہمی رابطے منقطع ہو گئے ہیں. اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک شہری بھی ہیں اعجاز میر, ان کے بھی اپنی اہلیہ اور دو بیٹیوں سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے, جو واپس بھی نہیں آ سکی ہیں اور ان سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ دکھا آپ کو سنواتے ہیں اور پھر اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں کہ انسانی جو یہ مسئلہ ہے اس کا حال اب کیا ہونا چاہیے. آئیے روشن مغل کی رپورٹ سنتے ہیں.
بھارتی کشمیر میں جاری فون اور انٹرنیٹ سروس کی بندش کے باعث جنگ بندی لائن آر پر ہزاروں جدا کشمیری خاندان رابطوں کی بحالی کے لیے پریشان ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سردی قصبہ چناری کے اعجاز میر ان منقسم خاندانوں میں شامل ہیں جن کا بھارتی کشمیر میں فون اور انٹرنیٹ پر پابندی کی وجہ سے رشتہ داروں سے رابطہ نہیں ہو رہا. اعجاز میر کی اہلیہ کا تعلق بھارتی کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر سے ہے, جو اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ 11 جون کو 2 ماہ کے لیے والدین سے ملنے سری نگر گئی تھیں.
جی, میری جو دو بیٹیاں ہیں اور میری وائف جو ہیں, وہ گرمیوں کی جب چھٹیاں ہوئی تھی پاکستان میں, تو 11 جون کو وہ سری نگر میں گئے تھے. میں نے شادی سری نگر سے کی ہوئی ہے, تو میری جو وائف ہے وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی وہاں پہ. انہوں نے ابھی انہی دنوں میں واپس آنا تھا, لیکن کشمیر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکے. اور اس وقت جو ہے ان کے ساتھ مسلسل آج 4 تاریخ سے 5 تاریخ سے لے کر آج تک کوئی بھی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے, اور شدید پریشانی اور مشکلات پیش آ رہی ہیں.
اعجاز میر بتاتے ہیں کہ 4 اگست کو آخری بار اہلیہ اور بیٹی سے فون پر بات ہوئی.
میں نے ابھی بھی وادی کشمیر میں فون لینڈ لائن پہ بھی کیا ہے اور موبائل پہ بھی ٹرائی کی ہے, وہ نہیں لگ رہا ہے. اور میں 4 اگست رات کو 11:30 بجے میری آخری بار بات ہوئی تھی بچوں کے ساتھ. 4 اگست سے لے کر آج تک میری کبھی بھی بات نہیں ہوئی ان کے ساتھ. میں روزانہ تقریباً 10-20 دفعہ 30 دفعہ ٹرائی کرتا ہوں لینڈ لائن نمبر پر بھی اور موبائل نمبر پہ بھی, لیکن فون کسی بھی صورت میں نہیں لگ رہا ہے.
بھارتی کشمیر کے حکام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وادی کشمیر کے بعض علاقوں میں لینڈ لائن ٹیلی فون سروس بحال کی جا رہی ہے. اعجاز میر بتاتے ہیں کہ ابھی تک ان کا کسی ذریعے سے بھی رشتہ داروں سے رابطہ نہیں ہو رہا.
اور لینڈ لائن بھی کل سے بھارتی حکومت نے یہ کہا تھا کہ لینڈ لائن جو ہے وہاں پہ کھول دیے گئے ہیں, لیکن لینڈ لائن پہ کل سے میں نے تقریباً کل سے لے کر ابھی تک درجنوں مرتبہ ٹرائی کر چکا ہوں, کسی بھی میرے رشتہ دار کا لینڈ لائن نمبر بھی نہیں مل رہا ہے.
اعجاز میر نے ممبئی میں موجود ایک رشتہ دار کو سری نگر بھیج کر اپنی بیوی بچوں کی خیریت دریافت کرائی.
میں نے بچوں کی خیریت اس طریقے سے دریافت کروائی جی. میرا ایک بانجا ہے وہ ممبئی میں جاب کر رہا ہے, تو اسے میں نے ممبئی سے سری نگر بھیجا, تو وہ وہاں جا کے سری نگر میں میرے بچوں سے ملا, میری وائف سے ملا, اور اس نے ان کی خیریت دریافت کی اور ان کی ویڈیو اور فوٹو وغیرہ بنا کے پھر وہ جب دوبارہ ممبئی پہنچا تو اس نے مجھے سینڈ کی اور مجھے بتایا کہ وہ لوگ خیریت سے ہیں.
پاکستان اور بھارت کے درمیان منقسم جموں کشمیر کے دونوں حصوں میں عشروں سے جدا ہزاروں خاندان آباد ہیں. روشن مول, اردو ویو اے, مظفر آباد.
اب ہم پہلے چلیں گے, ڈاکٹر منیش نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر کمار آداب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے, آج ہماری لائنوں میں ٹیلی فون لائنوں میں کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کافی دشواری ہو رہی ہے پروگرام کے اندر. ہم بات کر رہے تھے پہلے تو کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں ایک دفعہ پھر سے پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں, تو آپ ان حالات میں سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو کھولنا ممکن ہوگا, جن کے لیے بات کی جا رہی تھی کہ پیر سے ہو جائے گا ممکن, اور کچھ کاروباری سرگرمیاں یا معمول کے کام شروع ہو سکیں گے؟
دیکھیے, سرکار نے تو آج کہا ہے کہ کل کی جو ہے وہ کھول پائیں گے, اور بہت سارے جگہوں پہ جو ہے لینڈ لائنز کو جو ہے سری نگر میں کھول دیا گیا ہے. ابھی کل ٹوٹل اراؤنڈ 127 ایکسچینج ہیں وہ ویلی کے اندر میں, جس میں صرف ابھی تک 17 کو کھولا گیا ہے.
اچھا,
باقی کے جو 100 کے قریب جو ایکسچینجز ہیں وہ ابھی نہیں کھلے ہیں. وہ بتایا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے فیجز میں جو ہے وہ کھولے جائیں گے, مے بی بائی ٹیوزڈے اور تھرسڈے وہ سارے ایکسچینجز کو جو ہے کھول دی جائیں گے, کیونکہ جو پریشانیاں ہو رہی ہیں وہاں لوگوں کو وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. جموں میں اور لداخ میں شاید سارے ایکسچینجز کو کھول دیا گیا ہے, تو پریشانی تو ہے کشمیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو گھاٹی کے علاقے میں ہیں ان کو جو ہے پرابلمس ہو رہی ہیں, اور کافی پرابلمس ہو رہی ہیں, اور یہ لمبا تھوڑا چلتا چلا جا رہا ہے. اس بات کو لے کر کے ہندوستان میں بھی یہ چنتا ہے کہ لوگ کب تک اس طرح کا جو ہے پابندیاں جو ہے لگی رہیں گی. لیکن منڈے کو کل اگر اسکول کھلتے ہیں, آفیسز کھلتے ہیں, تو کیا رزلٹ نکل کے آتا ہے وہ سچویشن دیکھنا پڑے گا.
اچھا, بہت شکریہ. اور دوسری بات جو ہم بات کر رہے تھے ابھی, جو رپورٹ آپ سن رہے تھے کہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں سے لوگ کچھ گئے ہوئے ہیں بھارت کے اندر, اور چونکہ ٹیلی مواصلات اور انٹرنیٹ کی سروس کی بندش ہے تو ان کے رابطے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو رہے, تو یہ انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کے مسائل ہیں. دونوں ملکوں کی حکومتوں کو کم سے کم اس نوعیت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہو سکے گا کہ جو لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں ایک دونوں پاکستان یا بھارت کے اندر, ان کو واپس لانے لے جانے کی کیا صورت ہوگی؟
صرف لوگ ہی نہیں پھنسے ہوئے, بہت ساری گاڑیاں بھی پھنسی ہوئی ہیں جو سامان کو لایا جایا کرتی تھی. بہت سارے ٹرک جو ہے پاکستان کے سری نگر میں جو ہے وہ پھنسے پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرشاسن ہے وہاں پہ, جو ایڈمنسٹریشن ہے لوکل لیول پہ یا پھر اسٹیٹ لیول پہ, اس کو اس پہ دیکھنا چاہیے. امیڈیٹ یہ کام جو ہے پہلے دن ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ جو لوگ اس طرح کے سچویشن میں اکراس دا بارڈر جو پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں, ہندوستان میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو امیڈیٹلی جو ہے واپس پہنچانا چاہیے. اگر یہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں تو شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر دھیان نہیں گیا ہے, لیکن یہ میڈیا میں جب ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں تب تک پرشاسن کو ایڈمنسٹریشن کو یہ بات اب معلوم ہو چکا ہوگا, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو امیڈیٹلی یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بالکل ہی انسینسیٹیو رویہ جو ہے سرکار کی طرف سے ہوگی, کیونکہ یہ تو بےچارے بزنس کرنے والے ہیں, رشتے دار ہیں, ان کو ان سب چیزوں میں لپیٹنے کا کوئی مطلب نہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس قدم کو جو ہے سرکار کو بالکل امیڈیٹ جو ہے اس کو کرنا چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار بھارت سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جہانگیر خٹک نے جو یہاں پر نیو یارک میں ہوتے ہیں, ان سے ہم جلدی سے ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. خٹک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت نکالا, میں آپ کو میسج آپ کو کیا تھا اور پیغام کا انتظار کر رہے تھے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ چونکہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں چونکہ انٹرنیٹ اور مواصلات کی بندش ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کے زیر انتظام سے لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان کے درمیان رابطوں کی صورت نہیں ہو رہی, اور یہ ایک سول سوسائٹی کا معاملہ ہے, مسئلہ ایسا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اقوام متحدہ کو انسانی بنیادوں پر اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, اور کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ خٹک صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ یاسمین ہمارے ساتھ نہیں ہے خٹک صاحب. زمرد آپ مجھے سن رہی ہیں؟
جی میں سن رہا ہوں.
اچھا جی خٹک صاحب جی
آواز آ رہی ہے؟
جی اب بات کیجیے گا.
اچھا میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اہل مغرب ہمیشہ سے پوری دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کا ساتھ یا ان کی مخالفت جس بنیاد پر کرتے آئے ہیں اس میں دو بڑے بنیادی نقطے رہے ہیں. ایک رہا ہے ہیومن رائٹس اور دوسرا رہا ہے ڈیموکریسی. بھارت کے حوالے سے ہمیشہ یہی دنیا کہتی رہی ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, اور ساتھ یہ کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھارت پر ہمیشہ سے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو بالکل پوری دنیا کے منہ پر تماچا ہے یہ کہ ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے, ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس میں یقین رکھتے ہیں, اس نے پوری کی پوری ایک انٹائر پاپولیشن کو قیدی بنایا ہوا ہے. دنیا کا سب سے بڑا قیدخانہ اس وقت انڈیا میں بن چکا ہے.
جی تو اقوام متحدہ کچھ کر سکتا ہے خٹک صاحب اس سلسلے میں, کیونکہ اس کے بارے میں ابھی چونکہ اب ڈاکٹر منیش کمار چلے گئے وہ بات کا جواب نہیں ہو سکے گا, تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اقوام متحدہ اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہے جو ان کے امدادی مشن ہوتے ہیں ان کے حوالے سے؟
اقوام متحدہ کے آپشنز بہت کم ہیں. اقوام متحدہ کو جن ملکوں نے بنایا ہے وہ کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ بحیثیت ادارہ اس کے پاس آپشنز کم ہیں, لیکن وہ ملک جس طرح امریکہ ہو گیا, فرانس ہو گیا, جرمنی ہو گیا, جو سیکورٹی کاؤنسل کے پرمننٹ ممبرز ہیں جن دنیا کی بڑی طاقت.
اچھا اگر وہ چاہیں تو ہو سکتا ہے
ڈال سکتی ہیں اور اس کے کچھ فرق پڑ سکتا ہے.
اچھا
اقوام متحدہ پہلے بھی بے بس ادارہ تھا اور ابھی بھی بے بس ہے, بس اس کا ایک نام ہے. مجھے تو اس پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ کوئی حل کرا سکے, لیکن ظاہر ہے ایک ادارہ ہے, عالمی ادارہ ہے, اور اس کا احترام ہر ملک پر لازم ہے, اور انڈیا پر اگر وہ تھوڑا بہت پریشر ڈالے تو شاید اس کا کچھ اثر آئے.
کچھ اثر
میں بڑا اثر آئے گا تو وہ بڑی طاقتوں سے آئے گا. جب تک وہ نہیں بولیں گی مجھے مشکل لگتا ہے کہ انڈیا کی جانب سے ان کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی نظر آئے گی.
اچھا خٹک صاحب اب ہمارے پاس ایک آخری رپورٹ ہے, ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. پاکستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف کے ایک سال پورا ہو گیا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تفصیلی پروگرام بھی ہوں گے, لیکن ہم بالکل کوئک کامنٹ لیتے چلیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت جہانگیر خٹک ہیں یہاں نیو یارک سے, عارف انصار ہیں یہاں واشنگٹن سے, اور پاکستان سے ڈاکٹر زمرد اوان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو رپورٹ سنوائیں گے اور ایک ایک کامنٹ لیں گے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
پاکستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف اپنے اقتدار کا پہلا سال مکمل ہونے پر اپنی کارکردگی اور نمایاں کامیابیوں کو بیان کر رہی ہے, تو حزب اختلاف حکومت کی پالیسیوں کو مکمل طور پر ناکام قرار دے رہی ہے. حکومت کی جانب سے اقتدار کا ایک سال مکمل ہونے پر خصوصی تقریبوں کا بھی انعقاد کیا گیا, جبکہ حزب اختلاف نے پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو حتف تنقید بنایا. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ, اور اس کے بعد اپنے تینوں تجزیہ کاروں سے رائے لیتے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے پر حکومتی رہنما اپنی کارکردگی اور کامیابیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو اپوزیشن قیادت کی جانب سے حکومت کی ناکامیوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے. پہلی بار اقتدار میں آنے والی تحریک انصاف اپنی انتخابی مہم اور گزشتہ حکومت کے دور میں حکومتی اقدامات پر سخت تنقید کرتی رہی, اور جماعت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ اقتدار میں آ کر پہلے 90 روز میں پاکستان کے حالات تبدیل کر دیے جائیں گے. حکومت کے اقتدار کا پہلا سال مکمل ہونے پر مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا, جن سے حکومتی رہنماؤں نے خطاب کیا اور حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کو بیان کیا. اس حوالے سے وزیراعظم سیکرٹریٹ میں منعقدہ ایک تقریب میں مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوسا شکوان نے حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایسی بنیادیں ڈالی ہیں کہ جس سے پاکستان کی بہتر معاشی پالیسی, قومی حقوق کا تحفظ اور گڈ گورننس کی عمارت تعمیر ہوگی. فردوس آشکوان کا کہنا تھا کہ ایک سال میں حکومت نے گردشی قرضے کم کیے, سیاحتی پالیسی کے ذریعے 175 ممالک کو آن لائن ویزا اجرا, پاکستان پوسٹل کو منافع بخش بنایا ہے. انہوں نے حکومتی اداروں میں اصلاحات, مدارس اصلاحات, نوجوانوں اور بے روزگاروں کے لیے پروگرام لانے کو حکومت کی نمایاں کارکردگی کے طور پر بیان کیا.
مشیر اطلاعات نے کشمیر کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس کا تذکرہ کرتے ہوئے وزارت خارجہ کی کامیاب کارکردگی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی وزراء اپنی ایک سالہ کارکردگی آئندہ ایک ہفتے میں میڈیا کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کریں گے۔
اس حکومت نے ایک سال میں محنت، دیانتداری اور درست سمت میں پالیسیز کا آغاز کیا اور ایسے بیج بوئے کہ جن کا ثمر انشاءاللہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ہم پوری امید ہیں کہ پاکستان کی انہی بنیادوں پہ بہتر معاشی پالیسیز، عوامی حقوق کا تحفظ اور گڈ گورننس کی عمارت تعمیر ہوگی۔
اقتدار کے اپنے پہلے سال میں ہی تحریک انصاف کو حزب اختلاف کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ معیشت کی صورتحال، کفایت شاری مہم، حزب اختلاف کے رہنماؤں کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات کی کارروائیاں، حکومت کو اپنے ہر اقدام پر اپوزیشن اور ناقدین کی جانب سے نکتہ چینی کا سامنا رہا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے حکومت کا ایک سال مکمل ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایک برس میں پاکستان خطے کا دوسرا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے، جس کے باعث ترقی کی شرح آدھی اور مہنگائی تین گنا بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کامیابیوں کی داستان سنانے کے لیے نہ تو وزیراعظم دستیاب ہوئے نہ ہی کوئی وفاقی وزیر سامنے آیا۔ مریم اورنگزیب نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال میں اسٹاک ایکسچینج میں 32% کمی ہوئی، جبکہ روپے کی قدر میں 33% گراوٹ دیکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ گیس کے نرخوں میں 200% اضافہ اور بجلی کی قیمت میں 35% اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 7,000 ارب روپے کا تاریخی قرضہ لے کر ریکارڈ قائم کیا گیا۔
پورے ایک سال میں ایک ہسپتال، ایک یونیورسٹی، ایک کلومیٹر کی سڑک، ایک میگا واٹ بجلی نہیں بنی، تو کہاں گئے، کہاں گئے وہ 7,600 بلین روپیز کا قرضہ؟ کس کی جیب میں گیا جب ڈالر کی پرائس کو انکریز کیا گیا اور روپے کی قدر میں کمی آئی؟ کس کی جیب میں راتوں رات وہ پیسہ گیا؟ آج عوام پوچھتی ہے۔
تحریک انصاف کی حکومت کو اپنے پہلے سال میں اگرچہ متعدد شعبوں میں چیلنجز کا سامنا رہا، تاہم تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ حکومتی امور میں غیر سنجیدگی کارکردگی کے حوالے سے بڑا سوال ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
تو آئیے اب ہم تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں بچا۔ اپنے سننے والوں سے ہم معذرت بھی کرتے چلیں کہ آج پروگرام میں چونکہ ہمارے لائنوں میں کچھ مسئلہ آ رہا تھا، درپیش تھا، جس کی وجہ سے بار بار کچھ لائنیں ڈسٹرب بھی ہوتی رہیں، کٹتی بھی رہیں، اور درست انداز میں ہم آپ سے بات نہیں کر سکے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے اقتدار کا پہلا برس مکمل کر لیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے سفارتکاری، فلاح و بہبود اور میڈیا اصلاحات جیسے اہم اور نمایاں کام کامیابی سے مکمل کیے، جبکہ حزب اختلاف کی طرف سے انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تجزیہ کاروں سے ان کی غیر جانبدارانہ رائے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں عارف انصار سے بات کرتے ہیں۔ عارف صاحب، گزشتہ ایک برس کے دوران آپ بھی، آپ کا ادارہ بھی اس طرح کی صورتحال کا جائزہ لیتا رہا ہے، پاکستان کی صورتحال کا بھی۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پی ٹی آئی حکومت کا پہلا سال کارکردگی کے اعتبار سے کیسا رہا، تو آپ کیسے اس کا احاطہ کریں گے؟ بالکل کوئی کامنٹ کریے گا، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ عارف انصار ہمارے ساتھ ہیں کیا؟ عارف صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟
کو میری آواز آ رہی؟
جی جی، بات کیجیے۔ جی
تو جی، میں نے کہا پہلی لیول پہ کہ ایک سال بہت کم عرصہ ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ سکسیس ہے یا نہیں ہے۔ ایک ٹائم فریم میرا خیال 4 سے 5 سال میں بندہ پھر پورے طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اکنامک لیول پہ ان کو بہت، پی ٹی آئی کو مشکلات رہیں، بہت چیلنجز رہے، اور اسی کی وجہ سے جو فگر پوائنٹ آؤٹ کیے وہ دیکھنے میں آئے، تو اس وجہ سے تو لوگوں پہ مسائل کافی بڑے ہیں۔ اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں جب 2 سے 3 سالوں میں یہ جو پی ٹی آئی والے کی طرف سے پروجیکشنز ہیں کہ حالات تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ نمبرز جو ہیں سوئچ کریں گے۔ پی ٹی آئی کی زیادہ سکسیس میرا خیال ہے فورن پالیسی کے لیول پہ رہی ہے، جہاں تک دیکھا جائے کہ افغان پیس کا تعلق ہے، یو ایس پاکستان ریلیشنز کی امپروومنٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ گلف کے ساتھ بھی مزید تعلقات کو بہتر کیا گیا، لیکن اکنامک سائڈ پہ جو چیلنجز ہیں وہ سب سے سخت ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ پی ٹی آئی نے جو کرپشن کے لحاظ سے اپوزیشن کو بہت اسٹرکٹلی ہینڈل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کو سپورٹ بھی نہیں مل رہا بہت ساری پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنے میں۔
اچھا بہت بہت شکریہ عارف انصار نے آج ہمارے ساتھ پورا وقت ہمارے ساتھ رہے, بہت شکریہ عارف آپ کے وقت کا. ڈاکٹر عوان سے آپ کو ایک کامنٹ کرتے ہیں, آخری دو دو منٹ ہوں گے ہمارے تجزیہ کاروں کے پاس, اور خٹک صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عوان, پی ٹی آئی حکومت کی دو بڑی نمایاں کامیابیاں اور دو بڑی نمایاں ناکامیاں آپ کے خیال میں اس ایک سال کے دوران کیا رہیں؟
جی, بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ امریکہ نے یہ تسلیم کیا افغانستان میں پیس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ ان مذاکرات کا حصہ بنے, ایک تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسرا یہ کہ انڈیا کے معاملے پر ایک بین الاقوامی سطح پر جو خارجہ پالیسی نے اٹینمنٹس کی ہیں وہ بہت اہم ہے, جو پہلی حکومتوں نے نہیں کی. اور ڈومیسٹک اگر چیلنجز کی بات کریں اور اس میں ہم دیکھیں کامیابیاں, تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ سول ملٹری لیڈرشپ انڈر دا امبریلا جو ہے سارے کام ہوئے, دونوں سول اور ملٹری لیڈرشپ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ اکٹھے ہر معاملے کے اوپر کوآرڈینیشن کے ساتھ اور مختلف میٹنگ کے بعد ریزلٹس کی طرف جاتے ہیں. اکانومی بالکل صحیح ہے, اکانومی میں تھوڑے سے کچھ نقصانات ہیں کیونکہ انہوں نے اس طرح سے پالیسی اپنی وضع نہیں کر سکی, ان امپلائمنٹ بڑھی ہے, آئی ایم ایف سے ڈیل میں بہت دیر کر دی, اور انفلیشن بڑھی, روپے کی قیمت میں کمی آئی, وہ ساری بہرحال چیزیں ہیں. جہاں تک ڈومیسٹک پالیٹکس کے پازیٹیوز کی بات ہے, جو کرپشن کی کیمپین جس کو نعرہ بنایا تھا انہوں نے اپنے الیکشن کا, اس کو انہوں نے پرسسٹنس کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلے اور کسی قسم کی ڈیل یا ڈیل نہیں دی, تو یہ تو ایک بہت اچھی اس طریقے سے بات ہے جس سے بعد میں سسٹم جو ہے وہ آگے آگے جاتے ہیں. اپوزیشن اہم کوئی دعویٰ ادا نہیں کر سکی اس وجہ سے کیونکہ اپوزیشن کی اپنے اندر بہت سارے ڈفرینسز پائے جاتے تھے اور وہ مل کر کوئی ایک لائے عمل بھی اختیار نہیں کر سکا جس کا عمران خان کی حکومت کو فائدہ ہوا. تو یہ تمام چیلنجز دونوں سائڈوں پر ہمیں نظر آتے ہیں.
خٹک صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو نہ صرف داخلی سطح پر بلکہ بیرونی دنیا میں بھی کئی طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے. معیشت کی صورتحال ہے, مسئلہ کشمیر اب ایک دم بڑا ابھر کر سامنے آیا ہے, افغان امن عمل ہے. آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی کی حکومت اپنے ان چیلنجوں سے بخوبی نمٹ رہی ہے؟
دیکھیے, بہت سارے چیلنجز تو ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے بنائے ہوئے نہیں, یعنی انٹرنیشنل حالات ایسے بن گئے کہ جس میں پاکستان کے اوپر پریشر آیا, اور اس کو میرے خیال میں اگر آپ دیکھیے فروری میں جو انڈیا کی جانب سے حملہ ہوا پلوامہ کے بعد, اس کے بعد جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا, اس کو پوری دنیا میں مانا بھی گیا اور اس کو کافی سراہا بھی گیا. اوور آل پورے سال کی کارکردگی اگر میں بہت مختصر بیان کروں گا تو یہ ایک مکس پیکج ہے جس میں آپ کو کامیابی بھی نظر آ رہی ہیں اور ناکامیاں بھی نظر آ رہی ہیں. عمران خان کی حکومت پر اگر ایک طرف ایک کرٹیسزم, جو دو بڑے کرٹیسزم آ رہے, ایک تو یہ کہ وہ تیار نہیں تھے حکومت کے لیے, اور الیکشن کے بعد جو ٹیم ان کی سامنے آئی کافی کمزور تھی. یہ دو بڑے نکات تھے کہ تیار نہیں تھے اور ٹیم کی کمزوری. لیکن اب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیٹل ہو رہے ہیں اور انہوں نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے. اس ڈائریکشن سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے یا انفلیشن کی صورتحال ہے, میرے خیال میں اگر عمران خان حکومت میں نہ ہوتے, کوئی اور بھی ہوتا, پاکستان میں حالات ایسے ہی ہونے تھے, کیونکہ دنیا میں کوئی بھی اکانومی نہیں چل سکتی کہ جس کی ایکسپورٹس 30 بلین سے کم ہوں اور امپورٹس ہیں وہ 60 بلین سے زیادہ ہوں. یہ دنیا میں کوئی شخص بھی اکانومی کو نہیں چلا سکتا. تو پاکستان کی جو اکانومی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے پچھلے دوروں میں, ادوار میں, ایک نہیں بلکہ پچھلے دو تین ادوار میں, اس کو ٹھیک کرنے میں میرے خیال میں ٹائم لگے گا. اداروں میں جو اوور آل امپروومنٹ ہے محدود ہے, لیکن کچھ کامیابی کی اسٹوریاں نظر آ رہی ہیں. جو منسٹریل سطح پر جو کارکردگی ہے میرے خیال میں کافی جگہوں پر مایوس کن ہے, لیکن اس میں بھی بہت اچھی سکسیز سٹوریز نظر آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایمرج ہو رہے ہیں, ینگ لڑکے ہیں جیسا مراد شہید ہو گئے, وہ لوگ کافی کامیابی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک مکس بیگیج ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان کی حکومت بہت اچھی ہے, کیونکہ اس کے اندر کمزوریاں بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, یا بہت اچھی بہت زیادہ کمزور ہے, کیونکہ میرے خیال میں کوشش بڑی سنسیئرلی ہو رہی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ کچھ گزشتہ ایک سال میں بی آر ٹی کے علاوہ, بی آر ٹی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس میں کافی کرپشن ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا بڑا اسکینڈل ابھی تک سامنے نہیں آیا جو عموماً ہماری ماضی کی حکومتوں کا خاصہ رہا ہے کہ جہاں پر کوئی ڈیلز ہوئی ہیں اور اس میں کوئی بہت بڑی کرپشن سامنے آئی ہے. تو شاید یہ بھی ایک بڑا وہ تھا کہ گورننس کی طرف تھوڑا ذرا توجہ دی جا رہی ہے. دیکھیے, ایف بی آر میں اصلاحات کی کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستان کا نظام اتنا پرانا اور اتنا بوسیدہ ہے کہ اس کو درست کرنا ایک سال میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. البتہ اگر اس کی ڈائریکشنز کو آپ درست کر دیں تو وہ بہتر ہے, صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. میرے خیال میں نمایاں کمی نظر آ رہی ہے اور یہ مزید بھی ہوگی अच्छा। जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो बेहतर करना होगा, तो इकोनॉमी पर जितनी ज्यादा तवज्जो हो
वो बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। बहुत शुक्रिया खटक साहब आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार, अनीसुरहमान, मुईद यूसुफ, डॉक्टर जमुरत अवान, डॉक्टर मुनीश कुमार और जहांगीर खटक आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ थे। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर यास्मीन जमील थी और पीटर हनले हमारे साथ थे इंजीनियर। बहचत को प्रोग्राम का पहला घंटा आपकी दुनिया खत्म करने की इजाजत दीजिए। अभी थोड़ी देर के बाद दूसरे घंटे के साथ आप नशरिया के साथ फिर हाजिर होंगी, लेकिन अब आप खबरें सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात के 8 बजे और भारत में 8:30 बजे। यास्मीन जमील यहां पर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए पहले हम खबरें सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आगे दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे।